ایمان ہے قول مصطفی.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام درس بخاری شریف، اور ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں. حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ناظرین، آج کا ہمارا جو درس کا عنوان ہے وہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ اور تدوین حدیث. علم اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، قرآن و حدیث اس کے فضائل سے مالا مال ہیں. خود اللہ تبارک و تعالی نے علم والوں کو بغیر علم والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. علم ہی کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو اپنے معاملات میں علماء کی طرف رجوع کرنے کا حکم ارشاد فرما کر علماء کی عزت افزائی بھی فرمائی ہے. اور وہ علوم جن کا سیکھنا بہت ضروری ہے، ان میں سے ایک علم علم حدیث بھی ہے. اور ہمارے علماء نے لکھا کہ علم حدیث تمام انواع علوم میں سب سے زیادہ اشرف ہے اور افضل علم ہے. اسلاف نے ہمیں تنبیہ کی کہ اس سے پہلے کہ علوم اٹھا لیے جائیں، علم کو احادیث زیادہ سے زیادہ جمع کر کے حاصل کر لیا جائے. اور اگر آپ تاریخ کے آئینوں میں دیکھتے ہیں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبوں میں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری میری سنت ہے، اور اگر تم نے انہیں مضبوطی سے تھامے رکھا تو ہدایت پا جاؤ گے، اور اگر چھوڑے رکھا تو گمراہ ہو جاؤ گے. جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں ہے، ان مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہ بلغہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان تک یہ خبر پہنچی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، اگر تم انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یعنی یہ کتاب اللہ ہے، اور دوسری کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جہاں قرآن پاک کی ایک عظمت ہے، وہیں احادیث مبارکہ سے بھی صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح البخاری میں ایک عنوان کے تحت ذکر کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں ابو بکر بن حزم کو علم حدیث جمع کرنے، یعنی احادیث کو جمع کرنے کا حکم دیا. الفاظ اس طرح ہے، وکتب عمر ابن عبد العزیز الى ابی بکر بن حزم انظر ما كان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبه. اور عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر بن حزم کی طرف مکتوب لکھا، ایک خط لکھا کہ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے ان کو تلاش کر کے لکھ لو، اور اس کی وجہ بھی ارشاد فرمائی، وجہ یہ ارشاد فرمائی، فإنی خفت دروس العلم وذهاب العلماء، کیونکہ مجھے یہ خطرہ ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ علم مٹ جائے گا اور علماء اس دنیا سے چلے جائیں گے، اٹھ جائیں گے، لہذا ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، ولتفش العلم ولتجلس حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، اور علم کو پھیلاؤ، علم دینے کی جو مجالس ہے ان کا انعقاد کرو یہاں تک کہ جس کو علم نہیں ہے اس کو بھی تعلیم دی جائے، کیونکہ علم اس وقت تک ضائع نہیں ہوگا جب تک اسے راز نہ بنا لیا جائے، یعنی جن کے پاس علم ہے وہ آگے بتانا ختم نہ کر دیں، جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کسی اور کو نہیں بتائے گا اور اپنے پاس ہی اسے محفوظ رکھے گا، تو یہ ایک راز کی حیثیت سے اس کے پاس رہ جائے گا، مقصد یہ کہ پڑھنے پڑھانے ہی سے علم باقی رہتا ہے، اس میں کوتاہی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ کون ہیں؟ خلافت بنو امیہ کے آٹھویں خلیفہ ہیں اور سلیمان بن عبد الملک کے بعد مسند خلافت پر بیٹھے، انہیں ان کی نیک سیرتی کے باعث خلیفہ راشد بھی کہا جاتا تھا، جبکہ آپ خلیفہ صالح کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ 61 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ پیدا ہوئے، آپ کی والدہ کا نام ام عاصم تھا جو عاصم کی صاحبزادی تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی ہوئی، اس لحاظ سے آپ کی رگوں میں فاروقی خون تھا، ان کے والد مسلسل 21 برس مصر کے گورنر رہے، دولت و ثروت کی فراوانی تھی، لہذا ناز و نعم کے ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی جس کا اثر خلیفہ بننے تک باقی رہا، ان کا دل ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور خوف سے لبریز رہا، آپ کے والد محترم نے آپ کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ فرمائی، مشہور عالم اور محدث صالح بن کیسان کو آپ کا استاد مقرر کیا، یہ گھر آ کر ان کو پڑھایا کرتے تھے، اور اس دور کے دیگر جو اہل علم حضرات تھے، مثال کے طور پہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت صائب بن یزید، حضرت یوسف بن عبداللہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام اور تابعین کے حلقہ ہے درس میں بھی انہوں نے شرکت کی ہے، آپ طبعاً ایک صالح نیک آدمی تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی یہ تعلیق ذکر فرمائی اور بتایا کہ احادیث نبویہ کی تدوین باقاعدہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوئی ہے، اس سے پہلے علماء حدیث اپنے حس پر اعتماد کیا کرتے تھے، عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ 100 ہجری کی ابتدا میں آپ خلیفہ مقرر ہوئے تھے، جب ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگر اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھ کر منضبط اور مدون نہ کیا گیا تو پھر وہ تو ضائع ہو سکتی ہے، کیونکہ علماء کے فوت ہو جانے سے ان کے ساتھ ساتھ ان کا علم جو ہے وہ بھی اٹھ جائے گا، تو انہوں نے احادیث کو تلاش کر کے انہیں لکھنے اور منضبط کرنے کا حکم خود اپنے مکتوب میں لکھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر بن حزم کو خط لکھ کر احادیث لکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، لیکن ناظرین یہاں یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں ہی جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے دور مبارک میں حدیث مبارک کو جمع نہیں کیا گیا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارک میں جمع نہیں کیا گیا۔ صحابہ کرام علی مردوان کی ایک تعداد تھی جو حدیث مبارکہ کو لکھ کر اپنے پاس جمع کرتے تھے، اور اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا جو صحیفہ صادقہ ہے وہ سر فہرست نظر آتا ہے، بہت مشہور ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام علی مردوان اور تابعین رحمہم اللہ تعالی کے زمانہ میں اگرچہ احادیث جمع تو کی گئی تھی لیکن اہتمام کے ساتھ تدوین کا جو کام تھا وہ نہیں کیا جاتا تھا۔ موضوعات کو تشکیل دینا، پھر اس کے اوپر پورا ایک سسٹم بنا کے احادیث کو مدون کرنا پراپر ایک طریقہ کار کے ساتھ، ایسا نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ حافظے بہت مضبوط تھے، لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ علم حدیث کو جاننے والے کہیں ایک ایک کر کے اس دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے تو پھر احادیث تو ختم ہو جائیں گی، تو پھر آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ انہیں لکھ کر محفوظ کرو، حافظوں میں تو ہیں، جو حافظوں میں ہیں انہیں تحریر میں لے آؤ اور لکھ کر پورا ایک سسٹم کے تحت ان کی تدوین کی جائے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ جب لوگوں تک یہ حدیث پہنچیں تو لوگ ان پر عمل کرتے رہیں اور اپنے معاملات کو حل کر کے نہ حدیث مبارک کے تحت ایک اچھی اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ایک اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ بعض روایات میں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کو لکھنے سے منع کیا تھا، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی احادیث لکھنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت نہیں دی۔ امام دارمی نے اس حدیث مبارک کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے کہ قرآن کے علاوہ مجھ سے اور کوئی چیز نہ لکھو، سو جس نے قرآن کے علاوہ مجھ سے کوئی اور چیز لکھی ہو تو وہ اسے مٹا دے، ریس کر دے۔ امام دارمی نے اس حدیث مبارک کو بھی نقل کیا ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ تو ان دونوں احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ احادیث کو لکھنے سے تو حضور نے منع کیا تھا۔ پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ شارحین حدیث نے اس کا جواب یہ دیا کہ اصل میں ابتدا میں اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک اور احادیث کے خلط ملط آپس میں مل جانے کے اندیشہ کی بنا پر احادیث کو لکھنے سے منع فرمایا تھا، لیکن جب قرآن پاک کے بہت زیادہ یاد کر لینے کی وجہ سے یہ خطرہ نہ رہا تو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کو لکھنے کی بھی اجازت عطا فرمائی، اور یہ بات دیگر بہت ساری احادیث سے ثابت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کی اجازت عطا فرمائی تھی۔ اور لکھنے سے ممانعت کی جو دوسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر لوگ لکھنے پر اعتماد کر لیں گے اور یاد کرنا چھوڑ دیں گے، اور پھر جب وہ زمانہ آ گیا جس میں یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ بھئی اب تو ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے یاد کیا ہے وہ اٹھتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر ایسا نہ ہو کہ جو احادیث ان کے حافظوں میں محفوظ ہیں وہ یہاں سے چلی نہ جائیں، یعنی ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائیں، تو ان کو تحریراً پھر لکھ کر اپنے پاس محفوظ کیا گیا۔ اور ہمارے علماء نے احادیث اور علم کو لکھنے کے جواز پر بہت سارے دلائل بھی نقل فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث مبارک ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو جاننے والا اور کوئی نہ تھا سوائے عبداللہ بن عمر بن عاص کے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ ناظرین اس بات کو نوٹ کیجئے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما جو تھے وہ حدیث مبارک کو اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے تھے اور دل سے یاد بھی رکھتے تھے، اور میں، آپ کہتے ہیں میں ان کے مقابلے میں دل میں یاد رکھتا تھا اور ہاتھ سے لکھتا نہ تھا، اور انہوں نے اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لکھنے کی اجازت طلب کی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت عطا بھی فرمائی تھی. پھر مطلقاً علم کو لکھنے کے حوالے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم کو لکھنے کے ساتھ قید کر لو. ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علم تو حاصل کرنے والوں کے سینوں میں ہے, یہ کیسے اٹھ جائے گا؟ اس کے اٹھنے سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث مبارک ذکر فرما کر اس بات کو بھی واضح فرمایا کہ قرب قیامت علم کیسے اٹھایا جائے گا. حدیث نمبر ہے 100. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں. آپ کہتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول, میں نے اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من العباد, اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے, واپس لے لے. تو پھر کیسے اٹھائے گا؟ فرمایا, ولیکن یقبض العلم بقبض علماء, فرمایا بلکہ علم کو اس طرح اٹھایا جائے گا کہ وہ علماء کو موت دے کر اس دنیا سے اٹھا کر علم کو بھی اٹھا لے گا, یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی ہی نہیں رہے گا تو لوگ پھر جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے, ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے. فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا, اور وہ جو جہال ہیں جن کو انہوں نے اپنا سردار مقرر کیا ہے وہ خود بھی گمراہ ہیں اور ان کو بھی گمراہ کریں گے. تو علم کو سینوں سے نکال لینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے, لیکن یہ حدیث مبارک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا وقوع نہیں ہوگا. چیدہ چیدہ مثالیں تو ایسی نظر آتی ہیں کہ جب علم پر عمل نہیں کیا تو علم جو ہے بندے کے پاس سے جانا شروع ہو جاتا ہے. علم حاصل کیا لیکن عمل نہیں کیا تو آہستہ آہستہ بندے کا جو علم ہے وہ بھی اس سے جانا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو ایک حقیقی صورت بیان کی گئی ہے کہ علم کیسے اٹھایا جائے گا, تو قرب قیامت میں علماء جلدی اموات کی طرف چلے جائیں گے, اس دنیا سے اٹھنا شروع ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ جو ہے ان کا علم بھی چلا جائے گا. تو جاہلوں کو سردار. مدنی چینل کے ناظرین, اللہ کریم نے ہر انسان کو شعور بخشا ہے, اسے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے, طرز زندگی ہمیں دیا گیا ہے, طرز حیات ہمیں دیا گیا ہے. ہم اپنے ذہن کو پاک کر سکتے ہیں, دل کو پاکیزہ کر سکتے ہیں, ہم اپنی اچھائی اور اپنی برائی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہماری اچھائی ہے کیا ہماری برائی ہے, ان چیزوں میں فرق کر کے اپنے ذات کو ہم ایک ویل سٹیٹس لوگوں کی جماعت میں شامل کر سکتے ہیں. اور یہ کیسے ہے؟ سوچ سے, فکر سے, علم سے. اللہ نے جو شعور دیا ہے اس شعور سے. لیکن پھر بھی جاہلوں کو سردار بنا لینا, اس سے مراد کیا ہے؟ آئیے یہ مراد بھی سمجھیے. مراد یہ ہے کہ وہ لوگ سردار بن بیٹھیں گے جن کے پاس علم ہی نہیں ہوگا. لوگوں کے فیصلے کریں گے, قرآن حدیث کی باتیں کریں گے, نہ کبھی قرآن پاک پڑھا ہوگا, بس ایسے ہی کسی سے کوئی بات سنی اور اپنی مرضی سے اپنی فہم سے اس میں اور مزید چیزیں داخل کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں گے. سردار بن بیٹھیں گے, ان کے پاس علم نہیں ہوگا, لوگ ان کے پاس آئیں گے, ان سے سوال پوچھیں گے, ان سے استفسار کریں گے, اپنی روزمرہ زندگی کے بارے میں, اپنے دین کے بارے میں پوچھیں گے, ضروری مسائل ان سے پوچھیں گے, اور یہ نہ جاننے کے باوجود جواب دے دیں گے. اسی کو جہالت کہا گیا ہے. اور یہاں اس حدیث مبارک میں جن جاہلوں کو سردار یا پیشوا بنانے کا ذکر ہے, اس سے مراد وہ جاہل ہیں جو جہالت کی دوسری قسم یعنی جہل مرکب میں مبتلا ہوتے ہیں. کیونکہ علماء نے جہالت کی دو قسمیں بیان کی ہیں, ایک جہالت بسیط ہوتی ہے, ایک مرکب ہوتی ہے. جو بسیط ہے کہ آدمی کو کسی چیز کا علم نہ ہو اور وہ کہے کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، یعنی خود ہی سرنڈر کر رہا ہے. کسی نے اس سے کوئی بات پوچھی تو کہتا ہے اللہ و رسول عالم، یعنی میں اس کے بارے میں نہیں جانتا. اور یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جب وہ نہیں جانتا تو کہہ دیتا ہے کہ بھائی میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، میں اس کے بارے میں سیکھوں گا، میں اس کے بارے میں آپ کو کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا. یہ خود سرنڈر کر رہا ہے. اور جو دوسری جہالت ہوتی ہے، یعنی نہ جاننے والی صورت ہوتی ہے، یہ مرکب ہے، اس کو جہل مرکب بھی کہا جاتا ہے. مراد یہ ہے کہ آدمی کو کسی چیز کا علم نہیں ہے اور وہ یہ سمجھے کہ اس کو علم ہے. اس کی اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو جہالتیں دو ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس چیز سے ہی جاہل ہے، یعنی اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اور دوسرا اپنی جہالت سے بھی یہ جاہل ہے کہ میں نہیں جانتا، یہ اس بات سے بھی جاہل ہے. یعنی ایک شخص ہے، ایک عام آدمی، وہ گاڑی ٹھیک نہیں کر سکتا اور گاڑی خراب ہو گئی، اسے پتہ ہی نہیں، کبھی گاڑی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، کبھی بھی میکینیکل کام کیا ہی نہیں. تو اب وہاں سے گزرتے ہوئے کسی کی کار خراب ہو گئی تو یہ کہتا ہے کہ بھائی ایک تو اس کو علم نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو کیا ہوا. تو عجیب آدمی ہے، نہ تو اس نے علم سیکھا ہے اس کے بارے میں، نہ کبھی واسطہ پڑا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ گاڑی یہ خراب کیوں ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے انجن میں جو میکینیکل مسئلہ آیا ہے وہ کیا ہے. اور دوسرا یہ اس بات کا بھی اظہار کر رہا ہے کہ بھائی میں ٹھیک کر دیتا ہوں. کیسے کرے گا؟ اول تو علم نہیں ہے، دوسرا اس بات سے بھی جاہل ہے کہ اسے علم نہیں ہے. تو یہ اس کی دو جہالتیں ہیں، اسی کو مرکب کہا گیا ہے. جس سے معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث مبارک میں جاہلوں کو رئیس بنانا، سردار بنانا، اس بات کی مذمت کی گئی. علم کی حفاظت کا ذہن دیا گیا ہے اور علم کے ساتھ مشغول رہنے کی ترغیب دلائی گئی. ہمیں بتایا گیا ہے کہ علم ہم سیکھیں، احادیث کا علم سیکھیں، قرآن پاک کا علم سیکھیں، تاکہ علم کو سیکھ کر ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں. مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیں کہ علم نور ہے، علم روشنی ہے، علم سے اخلاق سنورتے ہیں، علم طرز حیات ہے، اور جو علم ہے اس سے پراگندہ جو اذہان ہوتے ہیں وہ طہارت اور پاکیزگی پاتے ہیں. انسان کو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ آتا ہے، رہن سہن کے انداز آتے ہیں، بڑے اور چھوٹے کا ادب آتا ہے، اور زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اسے سلیقہ مل جاتا ہے، یہ ایک ویو مل جاتا ہے، انداز مل جاتا ہے. اور دنیا میں جس کو پتہ چل گیا کہ میں نے اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، اور وہ پھر اس راستے پر چل کر اپنے رب کو راضی بھی کر لے، یعنی علم بھی ہے اور عمل بھی کر لیتا ہے، یہ کامیاب ہے. اور آخرت میں بھی اللہ کریم اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اسے سرخروئی عطا فرمائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ کریم جو کچھ سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم.
ایمان ہے قول مصطفیٰ